یہ خواب لکھا ہے اندر جی، اس مجلس میں خوابوں کی ضرورت نہیں ہے، خواب اتنا ہی کافی ہے جو میں سناؤں. اگر 2000 آدمی خواب سنانے لگے تو جاگتے کا موقع ختم ہو جائے گا. پھر بھی یہ اتنی بڑی محبت سے لکھا ہے، آج اس کو پڑھتا ہوں، تعبیر بھی دیتا ہوں. بندے نے گزشتہ رات فجر کی نماز سے قبل خواب دیکھا کہ مدرسے کا ایسا ماحول ہے اور بندہ اس پہ طالب علم کی حیثیت سے وضو کر رہا ہے، دوران وضو اور بعد میں داڑھی کے بال ہاتھ میں آتے، وضو کے بعد تقریباً سارے ہی بال نکلتے ہیں، چند بال تھوڑی دیر بعد رہتے ہیں، اور بندہ ان بالوں کو ایک رومال میں جمع کرتا ہے. اس خوف سے کہ کسی منتظم مدرسے نے اعتراض کیا تو انہیں دیکھا سکو. جبکہ آس پاس والے حضرات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پانی میں ملاوٹ کر کے علماء و طلباء کے خلاف سازش کی، بندے کو تعبیر عنایت فرمائے. درس میں ہونا، مسجد میں ہونا تو بہت مبارک ہے، لیکن داڑھی کے بال نکل جانے میں افسوس ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزت کو کوئی خطرہ پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی گائے یا بکرا یا مرغی بغیر تاخیر کے خیرات کرائے. انبیاء کو تین چیزیں محبوب تھی، شہد، انڈا، دودھ. پوچھنے کی باقی چیزیں بھی رہ گئی ہے جیسے مسواک، نہیں وہ تو کھانے پینے کی چیزیں. پھر بالکل دیوانہ ہے. فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ درست ہے. فرض نماز کی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے نہیں؟ پڑھنا چاہیے، مگر جن فرائض کے بعد سنن موقعہ آئے، سنن موقعہ کے بعد ہوگا. عشاء کی چار سنت، پھر چار فرض، پھر دو تین، پھر دو سنت، پھر دو نفل، پھر دو نفل، پھر تین وتر، پھر دو نفل. یہ غلطی ہے، وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. امام بیہقی سنن کبرا میں کہتے ہیں باب الرکعتین اللتین بعد الوتر تو رکعتا، یہ باب ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعتیں ختم کر دی گئی ہیں. یہ منسوخ ہو چکی، تفصیل اپنے مقام پر آ گئی، یا احسن الوتر میں دیکھ لینا.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ جو اللہ تعالی کی الوہیت کے تعارف میں ہے، اس سورت کے جو تین دعوے بتائے، الحمدللہ، ایاک نعبد ویاک نستعین، یا اہدنا الصراط المستقیم، تینوں کا حاصل ایک ہے کہ یہ سورت مسوق ہے، چلائی گئی ہے اللہ تعالی کی الوہیت میں، اور اس میں 10 اسماء حسنہ ہیں، 5 ظاہراً اور 5 مزمراً. لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم اور مالک، یہ 5 ظاہراً ہے، اور 5 مزمرن ہے، ایاک نعبد لانک معبود و ایاک نستعین لانک مستعان، اہدنا لانک الہادی، صراط الذین انعمت علیہم لانک منعم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ مدل بھی اللہ تعالی کی صفت ہے، گمراہ کرنے والا یا غضب برسانے والا. 10 علوم اس میں بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ میں اللہ تعالی کی ذات کا علم ہے، رب العالمین میں افعال کا علم ہے، الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات ہے، مالک یوم الدین معاد کا علم ہے. 2 زندگیاں ہیں، قیامت سے پہلے اس کو معاش کہتے ہیں، اور قیامت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کو معاد کہتے ہیں. ایاک نعبد یہ بیان ہے تعبد کا, و ایاک نستعین یہ مسئلہ ہے استعانت کا. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ بیان ہے موافقین کا اور موفقین کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بیان ہے مخالفین کا یعنی منکرین اور منحرفین کا. دو علم اس کے درمیان میں ہیں کیونکہ عبادت بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتی, تو علم الفقہ آ گیا, اور مخالفین کے لیے کسی نہ کسی طرح جہاد کی ضرورت پیش آئے گی تو علم المحاجب بھی اس میں شامل ہو گیا. دس علوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاتحہ میں ہیں, اور یہ دس علوم پھر آخر قرآن تک تمام قرآن مجید کے اندر مختلف عنوان اور پیراوے سے بیان کیے گئے. سورہ فاتحہ کے اخیر میں مغضوب یہود کو کہا گیا کیونکہ وہ پہلا مصداق ہے, اور ضالین نسوارا کو کہا گیا وہ دوسرا مصداق ہے. تقریباً اکثر سورتوں کے اختتام پر ناکارہ لوگوں کی مذمت ہے اور ان پر فتح مانگی گئی ہے. سورت بقرہ کے اخیر میں ہے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, تو دونوں کافر ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی, مشرکین بھی اور منافقین بھی. سورت الناس کے اخیر میں ہے من الجنة والناس, جیسے یہاں دو طبقے ہیں مغضوبین اور ضالین, وہاں جن اور انس کے اشرہ سے پناہ مانگی گئی ہے. غیر المغضوب حرف ضاد ہے ضاد نہیں ہے, اور ضاد دارجہ ہے اور خطا فاحش. عرب دنیا حرف ضاد کو نہیں جانتی. کلمتن اجنبیتن مستوحشتن فی القرآن, لو تعمد فسدت صلاته ولو اعتقد لکفر وبانت عنہ امراته محیط برہانی زلت القاری. بعض بزرگان دین فن تجوید کی غلطیوں کی وجہ سے حرف زواد کی طرف میلان رکھنے لگے, جیسے آلوسی بغدادی, اور بعد میں کچھ اور عناصر. لیکن فقہا نے قاطبتاً حرف زواد کو دعات کی جگہ نامناسب اور ناموزون کہا ہے. مصر کے قراء پوری دنیا کے قراء ہیں, وہ حرف زواد نہیں جانتے. حرمین شریفین میں پانچوں نماز مسلمان عمرے اور حج میں جا کے ان کی اقتداء میں پڑھتے ہیں, وہ حرف زواد نہیں جانتے. اگر آپ نے کہا انا مریض ہم لا یعرفون ھذا حتی قلت انا مریض, اس لیے فقی الہند اور ولی الہند دیوبندیوں کا منبع اور مبدا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں, بہرحال یہ حرف پر دال پڑھنا بہتر ہے. پر دال باقی مسئلہ قرائتیہ اور تجویدیہ ہے, جو علماء اور فقہا کا انداز ہے دنیا عرب کا وہ عرض کر دیا گیا. اس میں طرفین سے کتابیں ہیں, اور ایک شعر حاصل باس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے جوائر الفقہ میں فرمائی ہے. اس میں بھی حضرت صاحب نے دعات کو ترجیح دی ہے. جب یہ سورت مکمل ہو جائے تو اس کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے. یہ آمین اور آمین مقصورہ اور ممدودہ دونوں طرح ہے. مقصورہ اور ممدودہ دونوں کے معنی ہیں اللہم اجب ھذا، خدایا یہ دعا جو مانگی گئی ہے یہ قبول فرما. دعا بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اور آمین بھی جبریل لے کر کے آئے. تو آلوسی بغدادی نے روح المانی میں یہاں ایک شعر لکھا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی. لو لم ترد نے لما نرجو و نطلبہ، لو لم ترد نے لما نرجو و نطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. اگر یہ دعا آپ کے فضل احسان سے قبول نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے. لو لم ترد نے لما نرجو و نطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. آمین کہنے میں اتفاق ہے کہ ولد ضالین کے بعد آمین کہنا سنت طریقہ ہے، ویسے بھی اور نماز میں بھی. البتہ اس میں سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہے، ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، کہ یہ آمین آہستہ کہے یا زور سے کہے. علت تحقیق مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ یہ سرن آمین کے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول جو کتاب الام کے اندر ہے، کتاب الام جلد اول صفحہ 27 پر امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی آمین میں جہر پسند نہیں ہے. کتاب الام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شوافی اب کہتے ہیں کہ یہ قوله القدیم ہے. وبعد ما ورد مصر نزل علیہ شان آخر. امام ترمذی نے کچھ حضرات کا شوافی وغیرہ کی رائے نقل کی ہے کہ وہ جہر آمین کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک سرن آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اس سمیت جستاخ رازی نے احکام القرآن مواقیت میں لکھا ہے، ہلال کے مسئلے میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اولویت کا ہے، صحت اور فساد کا نہیں ہے. جو لوگ جہرن تامین کہتے ہیں اگر ان کے ہاں بھی آہستہ کہا جائے تو سنت ادا ہو گئی، اور جو لوگ سرن تامین کے قائل ہیں جیسے حنفیہ اور کوئی جہر کر لے تو وہ کہتے ہیں سنت پھر بھی ادا ہو، خلاف اولا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے، مشہور تابعی امام عطا سے نقل کیا ہے، قال عطا آمین دعا ہو، کہ آمین دعا ہے. اور دعاؤں کے لیے قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا آہستہ مانگو اور عاجزی سے مانگو. پیغمبر کا عمل بھی بتایا ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ انہوں نے بیٹے کی دعا آہستہ سے مانگی. تو حکم بھی ہے، عمل بھی ہے انبیاء و مرسلین کا. اور شعبۃ الحجاج کے طریق میں بھی ہے اخفا بہا صوتہ، کہ آمین میں آواز آہستہ فرمائی ہے. اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ آمین آہستہ ہو. البتہ تعلیم کے طور پر جیسے استاذ فاتحہ سن لے یا پڑھ لے تو طالب علموں کو بتانے کے لیے زور سے کہا آمین. لا الہ الا اللہ. اس پر اتفاق ہے اہل ایمان کا کہ آمین غیر قرآن ہے، اس لیے مصحف میں قرآن مجید کے نسخے میں لکھنا پسند نہیں کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ نے اس وجہ سے فرمایا الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، فتاوی عالمگیری جلد اول زلت القاری، فتاوی بزازیہ زلت القاری اور آداب الدعا. دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے. الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما. اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی ہے، زور سے دعا مانگنا یا زور سے ذکر کرنا کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے جائز ہے. مداوم عمل اخفاء اور سر کا ہوگا. بعض روایات میں بھی ہے خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یخفی، بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق قابل کفایت ہے کہ بس ضرورت پوری ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یخفی. اللہ اکبر و کبیرہ. اہل دیوبند کا عام طور پر عمل ہے کہ دعائیں آہستہ مانگتے ہیں. کئی کئی فرض نماز کے بعد یا کسی تعلیمی موقع پر اللہم انت السلام کا جہر کیا جاتا ہے، اور کسی کسی نماز کے بعد آدمی ویسے ہی ہاتھ اٹھائے تاکہ اپنا مسلک بھی محفوظ رہے اور تعلیم کی گنجائش بھی رہے. بعض اوقات مجمع ہوتے ہیں، بڑے امبوہ اور ہجوم ہوتے ہیں، لوگ خالص دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے احیانا تعلیما، کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے کہ لوگ دعائیں سن لیں اور دعاؤں پر آمین کہنا نصیب ہو جائے. ہندوستان میں جب سے اسلام آیا ہے اور اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی ہے، سات خاندانوں نے حکومت دی. ایک شعر بھی یاد رکھو، تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو. ہندوؤں کو مسلمان شاعر کہتا ہے، تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 49 بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی. یہ سب کے سب کٹ رہا ہوں آپ کو، ان میں ایک بھی غیر مقلد تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کوئی شافعی حنبلی مالک کوئی نہیں ہے، سارے ہیں. جب تک ہندوستان میں ایک فقہ تھا حنفیہ کا، ایک ہی جیسا عمل تھا، تو ان کی حکومت تھی. اور جب یہ دوسرے پیدا ہو گئے بلکہ پیدا کیے گئے تو حکومت اسلامیہ تس نس ہو گئی، آج تک نصیب نہیں. جو تھوڑی بہت نصیب تھی وہ بھی نکل رہی ہے. انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے سروے کرایا، جاسوسی کروائی، انٹیلیجنس کو چھوڑا ہمیں خبر دے دو. ہماری حکومت انگریزی حکومت کیسے مضبوط ہوگی؟ ہر طرف سے جاسوس آئے، انٹیلیجنس ان کے آئے، ان کے تمام شعبوں نے ان کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے ہاں جہاد ایک اہم مرحلہ ہے اور یہ جہاد کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو گرا دیتے ہیں. وہ جہاد کیسے نکلے گا؟ اس مذہبی افراتفری پیدا کرے. افراتفری تو شمس الدین عظیم آبادی کو عظیم آباد میں، میاں نذیر حسین کو دہلوی میں، نواب صدیق کو بھوپال میں ہموار کیا گیا اور انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز میں رفع دین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے، اس لیے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. جب ان کی نمازیں نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی باطل ہے. مسجدوں میں افراتفری ہونے لگی. پھر پتہ چلا کہ بھئی بعض جگہ تو یہ گھس نہیں سکتے، سارے سنی ہیں حنفی ہیں. تو عبد الرسول کو بدایون میں، عبدالسمی کو، مولوی عبدالسمی کو اور مولوی عبد الرسول کو اور مولوی احمد رضا خان کو آمادہ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی کام کرے. تو انہوں نے فتوے لکھے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ سنی نہیں ہے، آل سنت سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد ناجائز ہے. احمد رضا خان بریلوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. انگریزی حکومت کو دار الاسلام دی اور بڑے بڑے بدعتیوں کو ساتھ ملایا. ایک فتوی لکھا ہے، ایک نقطہ یاد رکھو، بدعتیوں نے پاکستان میں ان کی تمام کتابیں شائع کی، یہ کتاب شائع نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، نہ نکلتا ہے اور نہ نگلتا ہے. اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. اقبال نے کہا، مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ ہے ہند تو آزاد. نادان و کمکل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ قافلہ مجاہدین کا پہلا طبقہ شاہ اسماعیل، سید احمد، دونوں شہید اور ان کے قافلے کے خلاف کتاب لکھی، الکوکبۃ الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ. اور بقیہ علماء دیوبند کے خلاف کتاب لکھی، تمہید ایمان بے آیات الرحمن. اور احکام شریعت و فتاوی رضویہ و عرفان شریعت جیسے رسوائے زمانہ فتاوی سرزد ہوئے، اس میں تمام کے تمام اہل حق کے خلاف ہرز سرائی. یہ دونوں پیداوار انگریزی حکومت کی حمایت میں ہے. دیکھو بھائی، کوئی آ جائے یہاں اور مجھے مرزے کی کتاب، وہ خزائن جلد سوم، لا کے دے دے. اکبر آ جائے میرے پاس، آ جائے، بس آپ اپنے سبق پہ توجہ دیں، آپ کو پیچھے مڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گردن آپ کی ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کو فالج ہو جائے گا کہ درد سے موڑ رہا ہے. تو یہ میرا کام تو ہو گیا، کتاب آ جائے گی. چنانچہ غیر مقلدوں کے انتشار، بدعتیوں کے انتشار کے نتیجے میں توحید و سنت والوں میں کچھ پختگی آئی، اس سے انگریز ڈر گیا. اس نے کہا بجائے نقصان کے یہ تو فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو. تو غلام احمد قادیانی کو کہا کہ اب آپ کا کام ہے. چنانچہ اس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور فتویٰ لکھا ہے، حرمت بابت جہاد، ممانعات بابت جہاد. اگر وہ نہیں ہے اظہار آ جائے، کتاب کو اندر پڑی ہے، میں سمجھاتا ہوں. لا الہ الا اللہ، آپ اس کے اشعار سن لیں، کوئی کتاب بنا مرزے کی جلسو ہے، مرزا قادیانی کی جلسو بھول گئے. ان تمام فرقوں نے جن کا نام لیا جاتا ہے جہاد کے خلاف لکھا ہے. بالکل ببانگ دول ڈھکی چپی نے کھل کر صاف صاف کہ اس وقت یہود اور نصارہ سے یا دنیا کے کفار سے عملی جہاد کرنا یہ حرام ناجائز اسلام سے انحراف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. یہ لکھا ہے, یہ تو دکھا رہا ہوں, اس لیے تو کتاب منگوائے. مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے جنگ مقدس. نام دیکھو تھا, کتاب اول سے آخر تک جہاد کے خلاف. اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے کہ زندیق اور ملحد نام اسلام کا اور کام کافروں کا کرتا ہے. نام اگر اسلام کا نہ استعمال ہو جائے تو مسلمان شکار نہیں ہوں گے. اب دیکھو مجدد اور امام زمانہ اور مہدی, یہ کتنی بڑی مبارک اصطلاح ہے, یہ استعمال کر کر اور آخر میں اتنی جرت ہو گئی انگریزی حکومت کی حمایت سے کہ نبوت کا دعویٰ کیا. کیونکہ امام یا مجتہد یا مجدد شریعت منسوخ نہیں کر سکتے, شریعت منسوخ کرنا نبی کا کام ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, تو نبوت کا دعویٰ اس ضرورت سے کر لیا گیا. یہ مرزے کی کتاب ہے, ان کے تمام اشتہارات اور سب چیزوں پر مشتمل ہے. جہاد سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والا کوئی مسئلہ آج نہیں ہے. صفحہ 584. اس امت میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں ہے, جو کہے وہ شیطان ہے. صفحہ 356. اکثر جاہل اور بے دین لوگ گلی کوچوں میں پیدا ہونے والے وہ جہاد کے قائل ہیں. گالیاں دیکھیے, قرآن شریف نے کبھی بھی جہاد کی تعلیم نہیں دی. صفحہ 250. جو مجھے جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے, اس لیے کہ حدیثوں میں ہے کہ جب امام موعود اور مسیح موعود آئے گا تو تمام جنگوں کا خاتمہ ہوگا, لہذا میں آ چکا ہوں, میرے ہاتھ میں صلح کا سفید جھنڈا ہے, لہذا اب جہاد کرنا اپنے گلے میں بے شرمی اور بے حیائی کا ہار ڈالنا ہے. صفحہ 247. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ایک, یہ عنوان دیکھیں اس کا, دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. دینی لبقا, اتنی جھرپ دیکھے کرے, دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. اور پھر اس کے اشعار دیکھے, اب چھوڑ دو جہاد کو اے دوستو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کے تمام جنگ کو اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے, اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد, منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو, جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. جو بھولتے ہو تم یزع الحرب کی خبر, کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو دھو کھول کر. فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ, عیسیٰ مسیح جنگ کا کر دے گا التوا, جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا, جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا. پیو گے ایک گھانٹ پر شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزن، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلت تیرو تفنگ کا. یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت شکست پائے، حزیمت بھی پائے گا. ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کرتے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں. ظاہر ہے خود نشان کے زمان و زمان نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و توان نہیں. لوگ وہ کہتے کہ تم میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے جہاد ختم ہو جائے. کہتے کہ جو اب بھی جہاد کا قائل ہے اور جہاد ضروری سمجھتے ہیں اور سربلند کہے گا اس کو کہتے ہیں. اب عذر کیا ہے، کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں، آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں. تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے. پورا ایک ہی بات پکڑا ہوا ہے. ہم اپنا فرض دوست تو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا. المشتہر مرزا غلام احمد مسیحی موعود القادیان، 7 جون 1900. اس نظم کے نیچے عربی خط میں بھی ممانعت جہاد ہے. جو اہل اسلام پنجاب، ہندوستان، عرب، فارس وغیرہ ممالک کی طرف لکھا ہے، جس میں ان کو جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے. آگے عربی خط ہے کئی سب ہو، یہ اس کی روحانی خزائن کہلاتی ہے. اور اس کا 297 سے لے کے 301 تک یہ جو میں نے سنایا وہ ہے روحانی خزائن، جو ان کی ہے اس کا جلد 100 ہے. اس وقت جو دنیا میں جہاد و مجاہدین کے خلاف فضا ہے، یہ اس کا اثر ہے. پورے عالمی طور پر سازش ان کے حق میں چل رہی ہے. باہر ملکوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر مسیح موعود نے کہا تھا کہ جہاد سے تم کو بیزار ہونا پڑے. جس بڑے پیمانے پر ناحق لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو دہشت گرد، کسی کو مجاہد، کسی کو القاعدہ، کسی کو انتہا پسند قرار دے کر، اس میں مرزائیت کا عنصر شامل ہے، بھولنا نہیں ہے بات. خیر میں ایک اور بات بیان کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں جب مسجدوں کے اندر انگریز کے کہنے سے غیر مقلدوں نے یہ شرارت پیدا کی کہ آپ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اور رفع دین نہیں کرتے، اور آمین بالجہر نہیں کرتے، اس لیے آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے یا ہوتی نہیں. حالانکہ یہ مسئلے حدیثوں کے اور اجتہاد کے مسائل تھے، اس میں 4 فقہ بن چکے تھے. لکل وجہت ہو مولیہا، ہر شخص اپنے دستور زندگی پر چل رہا تھا، اور ہر ایک لکل بلد احادیث، خود صحابہ سے منقول ہے کہ ہر شہر میں احادیث موجود ہے اور وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. جھگڑے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں آئی جب مسائل مرتب ہو گئے تھے. لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی گئی اور قسم قسم کی لڑائیاں ہونے لگی مسجدوں میں. جس طرح ایک مسجد کے اندر 2 پارٹیاں ہو گئی، ایک پارٹی نے کہا کہ آمین ایسا ہی ٹھیک ہے، دوسری نے کہا نہیں زور سے کہنا پڑے گا، اور کیس عدالت میں چلا گیا. تو انگریزوں کا زمانہ تھا، اکثر ججز انگریز تھے، ایک آدھ ہندو تھا، ایک آدھ سکھ تھا. بڑے کورٹ میں کیس چلا، انہوں نے علماء کو سمن جاری کیے، عدالت نوٹس جاری کر دی. حنفی علماء کو کہا کہ آپ آئے اور ثابت کریں کہ آمین بسر ہے، اور غیر مقلدوں کو کہا کہ تم آؤ اور ثابت کرو کہ آمین بالجہر. فریقین پیش ہوئے اور اپنے اپنے دلائل ریکارڈ کرائے. اس کے بعد ججز نے ججمنٹ کی فیصلہ لکھا ہے, وہ حیران کن فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں فریقوں نے جو دلائل قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں عدالت کو لکھوائی, ان سے پتہ چلا کہ اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے, لیکن جھگڑا جہر و سر پر نہیں, ایک اور آمین پیدا کی جا رہی ہے, وہ ہے آمین بالشر, اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں. آمین بالشر, بھائی آمین بالجہر کیا ہے؟ امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مقتدی نے کہا آمین, یہ جہر, آمین یہ جہر, کیا فرق پڑ گیا اس؟ لیکن آپ کو پتہ ہے غیر مقلد کا آمین, یہ بشر, یہ جہر و سر نہیں, بشر کے مرتکب ہوا ہے. ہمارے اس محلے میں پانچ نمبر میں کچھ آباد تھے, وہ یہاں نماز پڑھنے آتے تھے, تو ایک دن نماز میں وہ بھی کھڑا تھا اور اتفاق سے میں بھی آ کے جماعت میں شریک ہوا, نماز قاری صاحب پڑھا رہے تھے. اس نے جو دیکھا کہ آج تو بہت خوشی کا دن ہے کہ مولانا میرے ساتھ, ایک دو ٹانگے کھولتا گیا کھولتا گیا کھولتا گیا, یعنی نماز میں اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی, میری طرف تھی. ٹانگے ایسی بالکل جیسے کسی کا نیا نیا خط نہ ہوا اور اس کو ہرا بھرا زخم ہو, یہ ٹانگ وہاں ہے کیا. جیسے وہ ٹانگ کھولتا تھا میں اس سے پیچھے ہٹتا تھا. جس وقت امام نے ولد والین کہا اس نے کہا آمین, تو نماز کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ آمین تم نے اپنی طرف سے پڑھا ہے یا پورے محلے کی طرف سے پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں تو محلے کی طرف سے سمجھ لیں. میں نے کہا یہ بھی حدیث شریف میں کہ اگر لوگ نہیں پڑھتے تو تم نماز میں شور مچاؤ, یہ ان کا دین ہے, یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کی زیادہ داری ہے. میں نے کہا یہ حدیث شریف میں ہے کہ تم جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور ٹانگوں کے درمیان میں خلل مت چھوڑو. تو آپ نے تو, کیونکہ شیطان آتا ہے, تو میں نے کہا آپ نے تو شیطان کو مرکزی گیٹ کھول دیا ہے کہ آپ کہاں سے چھوٹے راستوں سے جائیں گے, جو آپ کا اصل راستہ ہے وہ کھلا ہے. آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کے شر سے حدیث کے نام پر جو فتنہ و فساد ہے اس سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے. سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ہے, تقریباً اس کا بیان مکمل ہو گیا ہے. اور قرآن کی موجودہ دوسری سورت سورت بقرہ ہے. اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ کا بنیادی مضمون یعنی موضوع عنوان دعویٰ وہ ہے اثبات العبادت المخلصہ للہ وحدہ, خالص عبادت اللہ کے لیے ہے, اللہ مشرکانہ عبادت قبول نہیں کرتا. العبادت المخلصہ للہ جل وعلا, اور یہ دعویٰ سورت میں چار جگہ ہے. تیسرے رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور آگے چل کر وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اور تیسرے پارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورت کے آخری رکوع کے شروع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت مسائل ثمانیہ پر مشتمل ہے بقرہ. سورت میں 8 مسئلے ہیں. پہلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا آخرت کا، چوتھا صداقت قرآن کا. یہ 4 مسائل متصل چل رہے ہیں، یعنی اصالتاً براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحدانیت 1، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا 2، آخرت کا برحق ہونا 3، قرآن کا آسمانی کتاب ہونا 4، اور 4 مسئلے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تابع بن کر 1، تہذیب الاخلاق، دوسرا السیاست المدنیہ، تیسرا تدبیر المنزل، اور چوتھا آداب اور جماعت، تنظیم اور آداب. اول 4 مسئلے توحید، رسالت، آخرت، صداقت. اس پر ایک مسئلہ متفرع، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد سپاہی کی تربیت، اور اس کے 10 اوصاف ذکر ہیں آیت نمبر 167 میں، 5 اعتقادی اور 5 عملی. کیونکہ اگر مجاہد کی تربیت نہ ہو، سپاہی اور فوجی کی، وہ حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائے. یہ حالات تو تبدیل ہو گئے. جہاد کے 3 مرحلے. پہلا مرحلہ ہے تربیت کا، تدریب کا، کہ جو لوگ جہاد پر یقین رکھتے ہیں، بالفعل جہاد کرتے ہیں، وہ پختہ کار ہو. دوسرا مرحلہ ہے جہاد چھڑ جانے، جنگ چھڑ جانے، گمسان کی رن پڑی، بھاگنا نہیں ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ او متحیدن الافیات، خبردار کہ سوائے جنگی پینترے بدلنے کے یا اپنے لوگ کے پاس جانے کے کوئی پیچھے ہٹا. دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاد بالفعل. کیا کہتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے فتح یا شکست. فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑے، اسلام البلاد کرے اور اسلام اور عباد کرے، اور شکست کی صورت میں ہمت نہ ہارے، عزائم کو شکست نہ دے. اسباب کم تھے، ذرائع نہیں تھے، جنگی سامان نہیں تھا مجاہدین کے پاس، تو اسباب میں شکست کھائیے، عزیمت اور ارادے کے شکست نہیں کھائی، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کھائی. وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم کی فتح نصیب فرمائے. یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں جہاد کے. پہلا مرحلہ تربیت، دوسرا مرحلہ وقوع جہاد، تیسرا مرحلہ بعد الجہاد. ان کان فتحا فلا يتنازعون فيما بينهم بالاموال والذرائع والمضات وان کان حزما، شکست ہو گئی ہے، فلا يولي اليهم ادبارهم، خبر جانا کہاں. بہت زمانہ ہو گیا، نئے نئے تعلیمی زمانہ تھا، دوستوں کے ساتھ لاہور گیا تھا، وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک وکیل سے ہم نے ملنا ہے. میں نے بھی کہا چلو ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تیسرے چوتھی منزل میں لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں سب وکلا رہتے ہیں، ان کی جگہ تھی، بہت بڑا دفتر تھا. ہم وہاں چلے گئے، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بینچ پر بیٹھے گئے. 20-25 منٹ بعد گھنٹی بجی، وکیل صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ مہمانوں کو لے آئے. ہم اندر آئے، ایک بوڑھا وکیل مونچے داڑھی بالکل صاف صفن صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اور گلوب جل رہا تھا، لیمپ لگا ہوا تھا، بڑا میز تھا، بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، چشمہ اس طرح اوپر بڑھایا، مولوی مولوی ہے سارے، مولوی مولوی آئے ہیں، کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ کام تو ہم بتائیں گے، لیکن ہاں اس نے معذرت شروع کر لی، لکھا پڑھا آدمی تھا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کے اسٹڈی میں منہمک تھا، اور جب تک ایک پیراگراف پورا نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو نہیں بلا سکتا تھا، وہ کتاب بہت اچھی ہے. میں نے پوچھا کہ ذرا کتابوں کا ہمیں شوق ہوتا ہے، کتاب کون سی ہے، کس نے لکھی ہے، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا یہ انگریزی زبان میں ہے، ایک امریکن نے لکھی ہے اور جہاد کے اوپر. میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ آپ جو ابھی پڑھ رہے تھے کس مرحلے سے گزر رہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا جہاد کے تین مرحلے ہیں، لا رابع لہ، پہلا مجاہد کی تربیت، دوسرا بالفعل جنگ، تیسرا فتح یا شکست. چشمہ سیدھا کر کے مجھے کہتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ تین مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. مجھے کہا کہاں ہے اس میں پہلا مرحلہ؟ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اور صافہ اشرہ میں نے پیش کی، آیتیں پڑی، جوش میں آ گیا. اس نے کہا آپ بیان کریں، میں خوش ہوتا ہوں بہت. دراز کالر ٹوپی نکالی، گنجے سے سر پہ ٹوپی تمائی جو اس سے ادب ہو سکتا تھا، اور میں نے کہا دوسرا بالفعل آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ پوری آیتیں پڑھی، بدر و احد کے دو غزائیں یہاں ہو گئی ہیں، اور شکست اور فتح کے احکام انفال اور توبہ میں ہیں. مولوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا دور تفسیر یہاں شروع کر لیا ہے، دیکھو ڈیر ہاتھ سے دانی کا نکما ہوا، گنجی بجائی، اپنے آدمی کو بلایا اور اس کو کہتے ہیں بہت قابل لوگ آئے، قرآن کے ماہر آئے. جب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں خبردار کہ کوئی اور آیا یا آپ نے آنے کی اطلاع ہوئی، میں ان کے ساتھ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں. اور ان کو کہا کہ چائے بھی تیار کرواؤ، خوب کیک اور بسکٹ سب لاؤ، ٹھنڈے شربت بھی لے آؤ، اور کسی کو آنے نہ سکا کہ سر کسی کو نہیں آنے دوں گا. مجھے کہتے ہیں آپ پورا قرآن ایسا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کا وکیل کا دفتر ہے کہ گل جانے ہی چایا دی گئی اور لار جرا والی شہباز گڑی تجرا دی. تو اس نے کہا ایک صورت اور سنائیے. میں نے کہا وکیل صاحب بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی صورت منتخب کر لیں؟ اس نے کہا اچھا. اس نے ایک صورت کا نام لیا، میں شروع ہو گیا دعوی اور ربط اور تناسب اور خلاصہ اور امتیاز سب میں نے بیان کرنا شروع کیا. وکیل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، مجھے کہتے ہیں اس کرسی پر آپ کے سامنے میرا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں توہین دین کی، یہاں آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں، یہ صوفہ کھلا ہے، بہت اچھا ہے، میں تسلی سے کہا میں بھی یہی آتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہاں بیٹھنا کیونکہ میں تو شاگرد ہوں آپ کا، آپ استاد ہیں، بہت بڑے استاد. سر نے چتکڑیوں بولتا گوری. اس نے کہا، میں نے کہا بہت شیرین مجلس ہے، واقعی آپ علم کے قدردان ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آپ کتابیں مطالعہ کریں، لیکن ہم ایک ضروری کام سے ہیں. مجبوری ہم نقلا شبدی میں ذرا جگ گئی، ہم نے فائل پیش کیا. اس نے کہا آپ لوگ چائے پیئے، بسکٹ کھائے، کیک کھائے، میں یہ دیکھتا ہوں. دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ مطالعہ کیا. اس کے بعد کہا آپ لوگ دو تین پیشیاں گزار لیں، میں نہیں آؤں گا، میرا آدمی آئے گا. تیسری پیشی پر میں پیش ہوں گا، ایک درخواست لگاؤں گا، یہ کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہاں پیش ہوں گا اور آپ کے آدمی کو گاڑی میں بٹھا کے لاؤں گا، رہا کرا کے چھوڑ دوں گا. مولیان مولوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ دیکھیں دور تفسیر کی وجہ سے آدمی کو پاگل کر دیا، ججمنٹ شروع کر دی، فیصلے سنانا شروع کر دی، ہم مشورہ کرنے آئے ہیں. میں نے کہا فیس کیا ہوگا؟ کہا فیس تو آپ کو دینا ہے، لینا نہیں، کچھ بھی نہیں لینا، سارا کام اپنے خرچے پر، ہوائی جہاز میں پشاور آؤں گا جاؤں گا، ایک پائی نہیں لوں گا. یقین کر لے، اسی طرح دو پیشیوں پہ اس کا آدمی گیا، تیسرے پر وہ خود گیا، درخواست لگائی، کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گیا. وہاں وہ عدالت میں پیش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا بیان کیا، وہ آدمی رہا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کے باہر لے آیا. کلیجی جہاد کے تین مرحلے ہم نے اس کو سمجھائے. بوڑھا آدمی تھا، جب تک وہ زندہ تھا لاہور سے جمعہ پڑھنے اس مسجد میں آتا تھا، لاہور سے یہاں جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھ کر پھر دوسری فلائی سے واپس لاؤ. اس سرزمین پر ایسے قابل لوگ، ایسے قدردان لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے. تو ایک مبحث صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تعلیم و تربیت. اور جب تہذیب الاخلاق کا سیاست المدنیہ تدبیر المنزل یہ بیان ہونے لگے، تو اس کے اوپر ایک اور شعبہ متفرع کیا، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. جہاد بغیر خرچے کے تو نہیں ہوتا. اس کو ہم تفسیری اصطلاح میں کہتے ہیں مسائل ثمانیہ، آٹھ اہم مہم مسائل. اول توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت، چوتھا صداقت کتاب، پانچواں جہاد، چھٹا انفاق فی سبیل اللہ، ساتواں جماعت یا تنظیم، آٹھواں آداب، اور وہ تہذیب اور سیاست اور تدبیر، وہ متفرعات ہو گئے. سورت بقرہ اور سورہ فاتحہ میں ربط کئی وجوہ سے ہے. ایک وجہ ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں وہ پہلی سورت ہے جو پوری نبی ہوئی. نہیں سمجھ بھائی، سورت آلات کی تو پانچ آیات آئی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بس یہ پانچ، بقیہ بعد میں آئے. سورت مزمل کی ابتدائی حصہ بال اتفاق اول ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ. مدثر کا ابتدائی حصہ تیسرے نمبر پہ. سورت نون، سورت قلم کا ابتدائی حصہ یہ چوتھے نمبر پہ. لیکن ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی، وہ پہلی سورت مکہ میں فاتحہ ہے. جن مفسرین یا محدثین نے اس سورت کو اول ما نزلت کہا ہے، ان کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اول ما نزلت تامتن یہ مکہ، یہ الفاتحہ، وہ فاتحہ ہے. اور مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا نزول نمبر 87 ہے. اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی. تو پہلی وجہ ارتباط ہے باعتبار اول ما نزلہ، سورہ فاتحہ کاملتن، اور مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ اول ما نزلت. لا الہ الا اللہ. وجہ ارتباط نمبر دو، سورہ فاتحہ میں دعویٰ ہے الحمدللہ، اللہ تعالی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے ربوبیت پیش کی، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس سورہ بقرہ میں وجہ ہم نزول قرآن ہے، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک شبے سے پاک کتاب نازل فرمائی ہے. اتنا بڑا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے،
جیسے کمزور اس کے استاد اور پڑھانے والے ہیں. وجہ ارتباط نمبر 3, الحمدللہ میں لفظ اللہ ان کا معنی موزون لہو وہ بیان کیا گیا, علم الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والنوعیہ, سمجھ گئے؟ لیکن اللہ من حیث الکنہ ما ہی حقیقت الالوہیہ لا قدرہ ولا یدریہ احد لا فی السما ولا فی الارض. اس کو ہم کہتے ہیں آسان طالب کے لیے غیر مدرک بالکنہ, غیر مدرک بالکنہ. اردو والے جو عربی نہیں جانتے ان کی خدمت میں معافی, کچھ چیزیں سمجھ میں آئے گی, کچھ طلباء کو چھوڑ دو, یہ تو دین کے ٹھیکے دار ہیں, انہوں نے تو جان نہیں ہے. بات سن لو ذرا, لفظ اللہ علم الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ, میں نے کہا معنی موزون لہو, موزون وزن سے ہے, موضوع غور کے ساتھ نہیں, ہرگز نہیں, وہ تو اس کا تو کنہ ہی معلوم نہیں ہے. بالکل سورہ بقرہ مصدر ہے الف لام میم حروف مقطعات سے جن کا کنہ نہ معلوم ہے. لا یعلم مرادھا الا اللہ. وجہ ارتباط نمبر 4, اللہ تعالی کا تعارف حمد کے ساتھ ہے جس کا مظہر کتاب ہے. اللہ کی ثنا و صفت کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن کے ذریعے, فاتحہ کے اندر افعال کے ذریعے رب العالمین, ربوبیت سے. وہ روزی رساں ہے, وہ ضروریات پوری کرتا ہے, حاجات پوری کرتا ہے, مشکلات حل کرتا ہے, ہر طرح کی حیات کا قوام و ساز و سامان دیتا ہے, اور یہ سارا ملا کر ایک طرف, لیکن روح و ایمان کا ساز و سامان اور قوام, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وجہ ارتباط نمبر 5, اللہ تعالی کے افعال کے ذریعے اللہ تعالی کا تعارف فاتحہ میں ہوا, اور اللہ تعالی کے افعال کا ایک کرشمہ جو کلام کی شکل میں صادر ہوا ہے وہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں فرمایا کہ وہ عالمین کا روزی رساں ہے, عالمین کا, جہانوں کا. یہاں فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, عالمین کو صرف روزی نہیں, آسمانی وحی بھی دی, نبی بھی بھیجے, کتابیں بھی نازل فرمائی. وہاں اللہ کی دو صفتیں ذکر ہوئی, الرحمن اور الرحیم. یہاں رحمان کا مظہر بتایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ عام مصادر ہے, یہ عام مصداق ہے. اور رحیم کا مصدر بتایا, یقیمون الصلاۃ, نماز صرف مومن پڑھتے ہیں, خرچہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, نماز کافر کی نہیں ہو سکتی. یا یوں کہیے کہ الرحمن کا مصدر ہے پورے جہان کے لیے رشد و ہدایت سورۃ بقرہ میں, اور الرحیم کا مصدر ہے قرآن کریم کا نزول, وہ مخصوص افضال و فیضان. لفظ بلفظ ربط موجود ہے. ارتباط نمبر 6, وہاں ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. یہاں پر فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون, وہاں بھی قیامت مذکور ہے, یہاں بھی قیامت مذکور ہے. اس صورت کے اندر ایاک نعبد میں عبادت کا بیان ہے, اور اس صورت میں عبادت کی تعین ہے, وہ ہے اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ.
بدنی عبادات کا ایک حصہ لے لیا وہ یقیمون الصلاۃ، اور مالی عبادات کا ایک حصہ لے لیا ومما رزقناهم ينفقون، وہاں پر اللہ تعالی سے مدد مانگی گئی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر مدد مانگی گئی ہے منافقوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكُفَّارُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ يَا مُنَافِقُ، مدد کن کے خلاف چاہیے؟ ہر کافر ہر منافق بے دین کے مقابلے میں، خدایا ہماری امداد و نصرت فرما. وہاں صراط مستقیم طلب کیا گیا، یہاں صراط مستقیم کے لیے آنے والی کتاب بتائی گئی کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں ہے. وہاں کہا اہدنا، ہدایت دے دے، یہاں فرمایا ہدن، لیجیے ہدایت، صلاحیت پیدا کرو للمتقین. آپ جو کہتے اہدنا اہدنا، ہدن ہدن، حاضر حاضر، صلاحیت پیدا کرو. اس کے الطاف تو ہے عام شہید سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ. وہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. انعام کیسے ہوتا ہے؟ چار صنف بتائے. فرمایا انعام کے وجوہ پانچ ہوتے ہیں، ایمان، صلات، انفاق، ما سبق کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان. پانچ وجوہ پیدا کرو، یقیناً منعم بن جاؤ گے، تم پر نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. ایمان لاؤ بالغیب، نماز قائم کرو دو، خدا کے راستے میں خدا کے دین پر خرچ کرو تین، آسمانی کتاب اور گزشتہ انبیاء پر ایمان لاؤ چار، وہ بالآخرت ہوں گے. انہوں نے کہا نا اہدنا، تو یہاں فرمائے اولئک علی ھدی من ربک، یہ ہے نا ہدایت یافتہ ہو گئے نا. وہاں پر صرف ہدایت کا ذکر تھا، یہاں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی، مضمون بترقی. یہ تو صرف ہدایت مانگ رہے تھے، فرمایا ہدایت کامیابی والی ہدایت. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی طرح آیت بآیت، مضمون بمضمون، فاتحہ پوری کی پوری ممزوج ہے سورۃ بقرہ کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کا بالتفصیل تفسیر سورۃ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ کے اخیر میں دو فرقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، ایک مغضوبین ہم الیہود اور دوسری ضالین ہم النصارہ، اور یہاں پر بھی دو فرقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، ایک کافرین اور دوسرے منافقین. وہاں حکم آیا تھا کہ آمین کہے، یہاں پر قبولیت کے آثار بتائے کہ جب آمین میں دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر زمین و آسمان کے دلائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آخر تک دلائل آفاقیہ بیان فرمائی ہے. سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر وہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کھول کے رکھ دیں گے، آپ کو کوئی ابہام نہیں رہے گا اللہ کے فضل و عنایت سے. بقرہ حیوان حلال توجد فی العالم وتصبح فی المناسک. بقرہ معلوم جی، آگے چل کر اس میں بقرہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں ایک شخص تھا، بعض لوگ بڑے موڈی ہوتے، وہ ہر مذہب والے کے پاس جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، سکھ ہے تو گرنتھ میں دیکھاؤ، ہندو ہے وید میں دیکھاؤ، گیتے میں دیکھاؤ. عیسائی ہے انجیل میں دکھاؤ، یہودی ہے توریت میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ وہ اس طرح ہے.
مولانا شاہ عبد العزیز کی خدمت میں آیا، شاہ عبد العزیز صاحب تو واقعی امام الہند اور مسقط الہند ہے. شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا ان اللہ یا امر حکم انتظ بہو بکارا، حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور لوگ کے یہاں گائے ذبح ہوتی ہے اور کلمہ پڑھنے لگا. ادھر یہ ٹھیک ہے، مجھے خدا والا مذہب چاہیے. ان اللہ یا امر حکم انتظ بہو بکارا. سورت کا نام بقرہ ایک تو اس وجہ سے ہے اور دوسری اس وجہ سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی سوکھی گھاس گائے کی دم کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور اس کو آگ لگا لیتے تھے. جب وہ گھاس جل کر گائے کی دم جلنے لگتی تھی اور وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑتی تھی تو کہتے تھے اب اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، گویا کہ وہ بھی گاؤ پرست ہے، ان میں بھی گاؤ سالہ پرستی موجود تھی. ان پر رد کے لیے سورت بقرہ ہے، کیونکہ سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں تھی. تو الہ کہاں کہاں غلط استعمال ہوا ہے، جیسے قدیم جاہلی کافروں کا گائے کو الہ سمجھنا اور ہندوستان کے یاتریوں کا گاؤ ماتے کا پوجا کرنا، اس کے رد میں سورت ہے. اس لیے سمیت بالبقرہ، سورہ بقرہ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے اچھا صدقہ کیا ہو؟ میں نے کہا ایک مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ. کہ نہیں ذبیحہ. تو میں نے کہا گائے ذبح کرو. کہ بکرے سے نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا. کہ سات بکرے؟ میں نے کہا پھر بھی نہیں ہوگا. کہ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. گائے موجود ہے پاکستان، جب حلوہ ملتا ہے تو کھیر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آئس کریم ملتا ہے تو اس کے بدل پہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ یہ قاعدہ ہے کہ سیرورت مجاز کی طرف تب ہوگا جب حقیقت پر عمل دشوار ہو جائے. اذا تعذرت الحقیقہ تسیرون الی المجاز. جس وقت اسرائیلیوں نے گائے ذبح کی اور وہ قربانی ہو گئی، اس کے بعد قرآن میں عجیب بات ہے، کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی. اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. تو میں اس تفسیر کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر صدمہ اور حادثہ موت کے برابر ہونا تو اس کے ٹالنے کے لیے بھی اخلاص سے جب گائے کا صدقہ ہو جائے تو انشاءاللہ قبول ہو کر کافی ہو جائے. کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی. الحمدللہ. سورہ بقرہ میں بالاتصال والتفصیل رد مشبع علی الیہود. اور آگے آل عمران پر رد نسوارا میں ہے اور سورۃ النساء انعام علیہم کے بیان میں ہے. چند سال پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 14 دن لگے تھے. وہ کیسٹ محفوظ ہے، سی ڈی ملتی ہے عام، اور ویسے بھی اس کے تو کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے، تھوڑے سے ہوتے ہیں. جو تفصیلی مقدمات یا تفصیلی علوم چاہیے اور جن کو، وہ آرام سے کسی مناسب موقع پہ اس کی سی ڈی حاصل کر. 1 بجے کے قریب درس ختم ہوا، 14 دن میں سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی. بڑا تھکا ہوا وہاں جا کے، بجائے اندر جا کے لیٹنے کے باہر بیٹھ گیا جہاں بیٹھتا ہوں. ایک ٹیلی فون آیا اور غیر ملکی آپریٹر نے مجھے کہا کہ یہ دور تفسیر آپ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں. کہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے باہر کسی بڑے ملک امریکہ سے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر سینئر پروفیسر آپ سے تفصیل سے متعلق بات چیت کرنا چاہتا ہوں. میں ویسے تو تکا ہوا تھا لیکن جب میں نے یہ سنا کہ کوئی تحقیقی اور علمی ادارے کا سربراہ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ ٹیلی فون بند نہ کریں دوبارہ گھنٹی بجے گی تو وہیں اٹھائے گا جو طریقہ ہوتا ہے ان کا. پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں یہودی مذہب کا ہوں لیکن یہاں میں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے اور اس میں قرآن کی تفسیروں پر ریسرچ کرا رہا ہوں. 300 کے قریب آدمی میرے ہاں ملازم ہیں. بیضاوی اور کشاف پر ریسرچ مکمل ہو گئی. میں چونکہ لبنان کا یہودی ہوں اس لیے مجھے عربی آتی ہے تو آپ کو عربی میں بات کرنے میں تکلیف تو نہیں. میں نے کہا نہیں ہم بھی اپنے ایک میدان رکھتے ہیں اور اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں جب عربی بولتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہودی عربی بول رہے ہیں اور ہم عربی قرآن پڑھاتے ہوئے عربی نہ بولے تو نماز زور سے پہلے ہی جانا اگر عربی نہ. میں نے کہا آپ سوال کریں. اس نے کہا مجھے اتفاقی نیٹ پر آپ کا درس مل گیا اور میں بڑا حیران ہوا. پتہ چلتا ہے کہ ایک سمندر طلباء علماء اور عوام کا آپ کے سامنے ہے اور آپ اردو مبین پڑھا رہا ہے مگر عربی حوالہ جات عبارات اشعار متعلقات اس کثرت سے ہیں کہ میں گرویدہ ہو گیا اور میں بیٹھ گیا. آج مجھے اندازہ ہوا کہ جو سورت آپ پڑھا رہے تھے سورہ فاتحہ وہ مکمل ہو گئی اور آپ نے اعلان کیا کہ کل سے اس کے بعد والی سورت بقرہ آپ پڑھائیں گے. تو میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کافی دیر تک میری تعریفیں کی لیکن میں سمجھ گئی کہ کوئی کسی کی تعریف کے لیے فون نہیں کرتا اپنے کام سے. اس نے کہا یہ غیر المغضوب میں آپ نے کہا کہ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے منقول ہے ہم الیہود. ولد الضالین کی تفسیر میں آپ نے پھر کہا کہ ابن جریر میں ابن عباس سے اور ابن کثیر میں اور تمام مفسرین کیا ہم النصارى. پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو بند کمرے میں مسجد میں یا مدرسے میں ہوتے تھے آپ اور آپ کے مداح طلباء ہوتے تھے. اب آپ درس دے رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہے ہیں اور 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے. مسلمان مٹھی بھر بھی نہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ اس تفسیر سے ہٹیں گے یا ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے بھی اسی شان سے اس کی تعریف کی شکریہ ادا کیا کہ آپ ایک یہودی مسلک کا آدمی ہو کر اسلام کی عظیم اور بزرگ کتاب کے درس کے وہ اس قدر سے توجہ سے آپ نے سنا اور آپ میں علم کی قدر کی وجہ سے اتنا صبر ہے تثبت ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ سورت پوری ہو گئی تو آپ نے سوال شروع کر دیا. پھر اتنی بڑی قدردانی کہ اتنے بڑے ملک سے کتنے مرحلوں سے نکل کر آپ نے میرا نمبر معلوم کیا پھر مجھ سے میرے اوقات کا انتظار کیا. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صلاحیتوں کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں. ایسا اور ویسا ایسا اور ویسا. لیکن جس وقت اس نے اعتراض کیا تو اس اعتراض میں اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ہے یہود کے خلاف نصارہ کے خلاف. وہ ایک آیت پڑھتا تھا میں 10 اور پڑھتا تھا میں جلدی پوچھے ہو گیا. میں نے کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس دین کو یہودیت کہتے ہیں وہ آسمانی ہے یا نہیں آپ کے خلاف؟ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کو کتاب جو ملی تھی وہ اپنے وقت میں ہدایت اور سچائی کی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھی. میں نے کہا اس میں متی ماننے والا اور منحرف فاسق دونوں کو انعام و اکرام ہوتا تھا یا منحرف کو سزا ملتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں منحرف کو تو سزا ملتی تھی. میں نے کہا یہ مغضوب اور ضال وہ ہے جو
یوم توریت سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کٹ گئے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ نے صرف یہ پڑھ لیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور آپ نے قرآن میں یہ پڑھا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم لعنت ہے. آپ نے یہ پڑھا فباؤ بغضب علی غضب, ساری آیت ہے. آپ نے یہ پڑھی کہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن کہتے یعلمہ علماء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں, آپ کے علماء کے علم کا احترام کرتے. آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. میں نے کہا یہ قرآن ہے, غور سے سنو قرآن کیا پیش کر رہا ہے. اور یہود نصارہ کے مناقب میں میں نے کہا قرآن کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, ایسا دیانت دار بھی ان میں موجود. قرآن ان کا شہود پیش کرتے ہیں یعرفونہ کما یعرفونہ ابناؤ. تو میں نے کہا منحرف کی سزا اور مطیع کے لیے جزائے خیر اور انعام و اکرام دونوں قرآن میں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ اس میں کیا غلطی پاتے ہیں. اوہ پروفیسر صاحب جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, یا شیخ واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعیا للقرآن والاسلام انشاءاللہ تعالی. آپ نے مجھے صرف سمجھایا نہیں, آپ نے مجھے قرآن اور اسلام کا ایک دائی بنایا, مدافع بنایا. میں پوری دنیا میں جنگ کروں گا اس کی طرف سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قرآن شریف کا درس دیں. وقت نیک تھا, توجہ کھل گئی, دل و دماغ اللہ نے روشن کیے, ادھر سے اس میں بھی قدردانی اور صلاحیت تھی, وہ فوراً سمجھ گیا الحمدللہ. بہرحال یہ کچھ مناسبات اور متطابقات ہم نے پیش کر دی ہیں اور کل سے انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ باقاعدگی کے ساتھ ہوگی, البتہ ایک نظر فاتحہ پر بھی شروع میں ہوگی. الحمدللہ استغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد احمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم وسلم علیہ. بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں. مسلمانوں کو جو بستیاں پیش آ رہی, پاکستان میں جو اہل دین کے لیے تکلیفیں پیدا کی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مغرب اور امریکہ کی توجہ کئی اور کر لے. اللہ مصرف وجوہ امنا, اللہ مصرف وجوہ امنا, اللہ خذہم اخذ عزیز مقتدر ولا تمہلہم بمزید. اللہ وفقنا لما تحب و ترضا, اللہ انصرنا وانصر الاسلام والمسلمين, اللهم احفظنا واحفظ هذا الدين ومدارسه ومساجده وعلماءه وطلباءه ومجاهدين. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين. وصلى الله تعالى